الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کے الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں. لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین اکرام, آج کا موضوع ہے قیام پاکستان کا مقصد اور ہماری ذمہ داریاں. آج کے اس موضوع کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے قیام پاکستان کے مقصد کی وضاحت کروں گا. اس کے بعد قرآنی آیات کی روشنی میں ملکی صورتحال کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر موجودہ حالات کے تناظر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا. قیام پاکستان کے مقصد کی وضاحت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تحریروں اور تقریروں کے چند حوالے پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کا جو تصور پیش کیا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی امت مسلمہ وہ ملت ہے جس کی بنیاد کسی رنگ و نسل, کسی زبان, قبیلہ اور خاندان یا کسی قوم اور کسی جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے لوگوں پر نہیں, بلکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, دین اسلام ہے. اس بنیاد پر یہ مسلمان ایک قوم بنتے ہیں جن کے اندر کالے بھی, گورے بھی, عربی بھی اور اجمی بھی سب جب شامل ہوتے ہیں, یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں. اسی قومیت کی بنیاد پہ تحریک پاکستان وجود میں آئی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے اور اسی کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں. اس لیے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. یہ نعرہ کیسے تخلیق ہوا, کس نے بنایا, انہی کی زبانی سنیے. اس نعرے کے خالق پروفیسر اصغر سودائی مرحوم, جو حال ہی میں 17 مئی 2008 کو فوت ہوئے ہیں, خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک ہندو طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ اس پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہو, اس کا مطلب کیا ہے. تو میری زبان سے بغیر کسی گہری سوچ بچار کے یہ جملہ نکلا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ان کا کہنا تھا کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اس نے یہ جملہ میری زبان سے جاری کر دیا. बाद में उन्होंने वो नज़म लिखी जिसका एक मिसरा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही नज़म पूरे हिंदुस्तान में उनकी शोहरत का बायस बनी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिल्लत के इस तसव्वुर की वजाहत करते हुए एक मौके पर इरशाद फरमाया, हम कुरान की बुनियाद पर मिल्लत वाहिदा हैं, वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुनसलिक होने वाले तमाम मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की इमारत उस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है, ये रिश्ता, ये लंगर, ये चट्टान अल्लाह की किताब कुरान हकीम है। तहरीक पाकिस्तान के एक ऐनी शायद और कायद आज़म के साथी अबू अल हाशिम ख़ान कहते हैं कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद मैंने कलकत्ता की एक मुलाकात में कायद आज़म से दरियाफ्त किया, आपके जहन में ममलकत पाकिस्तान का क्या तसव्वुर है। कायद आज़म ने मेरा सवाल गौर से सुना और नायत पूरे एतमाद और बावकार अंदाज में कहा, यह ममलकत यकीनन इस्लामी होगी, मेरा ईमान है कि कुरान करीम में हमारे लिए एक मकम्मल ज़ाबता हयात मौजूद है जिसमें किसी किस्म की तरमीम और तनसीख और इसलाह की गुंजाइश नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1938 में फरमाया था, हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम फ़कत आज़ाद हो जाएं, बल्कि हमारा अव्वल मकसद ये है कि इस आज़ादी का नतीजा इस्लाम की बुनियाद पर एक दारुस्सलाम की सूरत में ज़ाहिर हो और मुसलमान ताकतवर बन जाएं, लेकिन अगर ये नतीजा हासिल ना हो सके तो फिर ऐसी आज़ादी पर हज़ार मरतबा लानत। अब आप देखिए अल्लामा इकबाल आज़ादी का जो तसव्वुर मुसलमानों के जहन में था या जिस बुनियाद पे वो अलग-अलग वतन का मतालबा कर रहे थे उसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि हमारे पेश नज़र ये था कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएं जिसको हम दारुस्सलाम बना सकें, अगर ये मकसद हासिल ना हो तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फिर ऐसी आज़ादी पर हज़ार मरतबा लानत। हमारे रोशन ख्याल हुक्मरान और लीडर जिस आज़ादी के लिए कोशां हैं, अल्लामा इकबाल ऐसी आज़ादी पर लानत भेजते हैं। 11 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के नस्बुलैन की वजाहत करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, हमारा नस्बुलैन ये था कि हम ऐसी ममलकत हासिल करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर सकें, जहाँ माशी और माशरती इंसाफ के उसूल इस्लामी उसूलों को पूरी तरह पनपने का मौका मिल सके। आज हमारे माशी और माशरती उसूल गैर मुसलमों से बरामद किए जाते हैं, लेकिन कायद आज़म के जहन में ये वाज़ेह तसव्वुर था जिसकी वो वजाहत करते हुए कहते हैं कि हम अपने मुल्क में माशी और माशरती इंसाफ के इस्लामी उसूलों को पूरी तरह पनपने का मौका जो है वो फराहम करेंगे, ताकि हमारा माशी और माशरती निज़ाम इस्लाम के जो उसूल हैं उनके मुताबिक जो है वो परवान चढ़ सके। 13 जून 1948 को ख़ताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, इस्लाम हमारी ज़िंदगी का बुनियादी सरचश्मा है, हमने पाकिस्तान का मतालबा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हमने एक खित्ता ज़मीन इसलिए हासिल किया था कि हम उसे इस्लाम की तजर्बा गाह बना सकें। यह था वो मकसद अज़ीम जिसके लिए यह सरजमीन पाक हासिल की गई थी। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस बात की शहादत देते हैं कि पाकिस्तान खालिसतन इस्लामी रियासत के क़याम के लिए हासिल किया गया था, लेकिन इस मुल्क की बेदीन और सेकुलर क़यादत और अमरीकी हुक्मरानों की खुशनूदी के तालिब हुक्मरान इस नज़रिए से मुनहरफ हो चुके हैं और ज़राए अबलाव को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान एक सेकुलर और लिबरल जमहूरी मुल्क है, ख्वा उसका हुक्मरान कोई फ़ौजी जनरल ही क्यों ना हो। निसाब तालीम से भी नज़रिया पाकिस्तान के मतलब मजामीन निकाल दिए गए हैं ताकि आइंदा नस्लों को भी आसानी से गुमराह किया जा सके। ये था वो मकसद अज़ीम जिसके लिए ये ममलकत हासिल की गई थी। अब अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमने उससे वादे किए थे, अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तहान के लिए ये खित्ता ज़मीन अता फरमाया। अब मैं आपके सामने कुरानी आयात की रोशनी में एक तज़िया पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिस इम्तहान गाह में हमें बैठा दिया ये मुल्क अता करके, उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है सूरह अनफाल में, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अहले मदीनों को मखातब करके वो वक्त याद दिलाया जब वो मक्के में कमज़ोर भी थे और तादाद में भी थोड़े थे। इस आयत मुबारक का इंतबाक हमारे उन हालात पर पूरी तरह हो रहा है कि जब हम हिंदुस्तान में अपने दो बड़े दुश्मनों के मुकाबले में बड़े कमज़ोर और ज़ईफ़ थे, एक दुश्मन था अंग्रेज़ और दूसरा हिंदू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील, उस वक्त को याद करो कि जब तुम बहुत थोड़े थे, यानी आए मदीने वालों तुम उस वक्त को याद करो जब तुम मक्के में बहुत थोड़े थे। मुस्तदाफून फिल अर्द, तुम कमज़ोर शुमार किए जाते थे ज़मीन में। तहाफून यतखत्तफकुम अन्नास, तुम्हें हर वक्त इस बात का खौफ रहता था कि लोग तुम्हें मिटा डालेंगे। फ़आवाकुम, पस अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया मदीने की सूरत में। वअय्यदकुम बिनसरही, और अपनी ताईद से तुमको कुव्वत बख्शी, अल्लाह ताला ने इस्लामी रियासत की सूरत में तुम्हें ताकतवर बना दिया। वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रिस्क भी अता किया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसकी शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ताला ने अहले मदीना पर अपने एहसान गिनवाए हैं, और अल्लाह ने यह बात इरशाद फरमाई कि जब अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हें फ़तह व नुसरत से नवाजा और तुम्हारी कमज़ोरी को तुम्हारी कुव्वत और ताकत से बदल दिया, तुम्हें एक आज़ाद मुल्क भी दे दिया, और उस सारी नियामतों का मकसद यह है कि तुम उसके शुक्रगुजारी करो। अहले मदीना ने अल्लाह के इन इनामात की शुक्रगुजारी की, और उस शुक्रगुजारी का तरीका ये था कि उन्होंने मदीने में इस्लामी रियासत को कायम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपना कदम रखा तो सबसे पहले कुबा के मकाम पर मस्जिद की बुनियाद रखी, फिर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे उस मकाम पे जहाँ आज मस्जिद नबवी है, तो वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, इसलिए कि इस्लामी रियासत की बुनियाद की जो पहली ईंट है वो अकामत सलाह है। अल्लज़ीन मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, ये चार बुनियादी सतून हैं जिन पे एक इस्लामी रियासत की इमारत उस्तवार होती है, जिनमें सबसे पहली चीज़ है अकामुस सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज उस वक्त कायम होती है जब एक मस्जिद के अंदर बाकायदा पांच वक्त बाजमात मिलकर नमाज अदा की जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बुनियाद मदीने की इस्लामी रियासत में ये रखी कि निज़ाम सलाह को कायम करने के लिए मस्जिद का तामीर की। वआतुज़ ज़का, और फिर दूसरा काम ये है कि वो बैतुल माल कायम किया जाए जहाँ अग्निया से ज़कात और सदक़ात वसूल किए जाएँ, और फिर वो उस मुल्क और माशरे के फ़ुकरा और मसाकीन और मोहताजों और ज़रूरतमंदों पर उस माल को ख़र्च किया जाए, ताकि फिर लोग भीख मांगने के लिए उठकर खड़े होकर फरियादें न करें, बल्कि उनकी ज़रूरियात पूरा करना उस इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी हो और उनकी ज़रूरियात बैतुल माल से पूरी हों। तीसरी बात, व अमरु बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ का इदारा कायम करना, जिसके ज़रिए से नेकी भलाई और ख़याल को हुकूमत के तमाम वसाइल और ज़राए के ज़रिए से फैलाया जाए। व नहौ अनिल मुनकर, और मुनकरात को मिटाने के लिए वो इदारा कायम किया जाए जिसमें हकूमत के तमाम ज़राए और वसाइल और कुव्वत और ताकत के ज़रिए से मुनकरात का खात्मा कर दिया जाए। ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इस्लामी रियासत में किया, सहाबा इकराम आपके दस्तो बाजू बने। तो अहले मदीना की अल्लाह की इस नेमत की शुक्रगुजारी ये थी, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दुश्मन पर गलबा भी अता फरमाया, इस्लामी रियासत भी कायम हुई, कैसर व किसरा के ख़जाने भी अल्लाह ने उनके कदमों में ढेर कर दिए, और दुनिया की इमामत का एज़ाज़ भी उनको बख्शा। अब आप इस आयत करीमा को अपने हालात पे मुंतबिक करके देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, वज़्कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्द, है पाकिस्तान के मुसलमानों ज़रा उस वक्त को याद करो जब मुतहिदा हिंदुस्तान के अंदर तुम बहुत थोड़े थे, तुम्हारा दुश्मन हिंदू तुमसे तादाद में बहुत ज़्यादा था। मुस्तदअफून फिल अर्द, तुम ज़मीन में कमज़ोर शुमार किए जाते थे, तुम्हारे दोनों दुश्मन तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे, हिंदू अपनी कसरत तादाद की वजह से और अंग्रेज़ अपनी हुकूमत और को हुकूमत के वसाइल की वजह से तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे। तखाफून यतखत्तफकुम अन्नास, और तुम्हें हर वक्त इस बात का खदशा रहता था, तुम डरते रहते थे कि तुम मिटा डाले जाओगे, तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फ़आवाकुम, पस अल्लाह ने तुम्हें पाकिस्तान की सूरत में ठिकाना अता किया, तुम्हें एक मुल्क अता किया, तुम्हें इख्तियार और इख्तियार दे दिया। वअय्यदकुम बिनसरी, और अपनी ताईद से तुमको कुव्वत बख्शी, तुम्हें ताकतवर बना दिया। उस मुल्क में तुम्हारे पास वसाइल भी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिए। वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें वहाँ पाकीज़ा रिस्क भी अता किया। ये अल्लाह तबारक व ताला की नियामत हमें पाकिस्तान की सूरत में मिली। किस लिए मिली? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। अहले मदीना ने शुक्रगुजारी की, अल्लाह तबारक व ताला ने लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद नियामतों से नवाजा। हमने शुक्रगुजारी के बजाय कुफरान नियामत किया। हमने अल्लाह तबारक व ताला की इस अमानत मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह के दीन को नाफज करने के बजाय यहाँ लादीनियत को फैलाया, फाशी उरियानी और बेहयाई को रवाज दिया। खुदा के दीन को मिटाने के लिए हमारे हुक्मरानों ने मुख्तलिफ कोशिशें की, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुख्तलिफ बलाओं और मुसीबतों के हवाले कर दिया। इसलिए कि खुदा का कानून ये है, वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाब इला शदीद, अगर तुम मेरी नियामतों की नाशुक्री करोगे, कुफरान नियामत करोगे, तो फिर मेरा अज़ाब और मेरी गिरफ्त बड़ी सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम ने अल्लाह और उसके रसूल से किया गया अहद तोड़ डाला हो और उस पर गैरों को दुश्मन बनाकर मसल्लत ना कर दिया गया हो और वो उस कौम के अमवाल का एक हिस्सा छीन ना लें। हमने अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए अहद को जब तोड़ डाला तो हमारे ऊपर दुश्मन मसल्लत कर दिए गए। इस नाशुक्री की सज़ा हमें कैसे मिली? पूरी कौम में इख्तलाफ और इंतशार पैदा हो गया, खाना जंगी है, दुश्मनों का तसल्लत है, फिरका वारियत है, जुल्म जबर की हकूमत है, फाशी और उरियानी का सैलाब है, माशी और बदहाली है, महंगाई, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का दौर दौरा है। इन हालात में हमने मुल्क का एक हिस्सा गंवा दिया, पूरा मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा कर दिया गया, दुश्मन हमारे ऊपर मसल्लत हो गए, हमारे 90,000 फौज को दुश्मन के सामने, और दुश्मन भी कौन सा? दुनिया का बदतरीन मुशरक, जो गाय की पूजा करने वाला, जो पत्थरों को पूजने वाला, जो दरख्तों को पूजा करने वाला, उसके सामने हमारी 90,000 फौज ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। जिल्लत और रुसवाई की अलामत के तौर पर मायदा शिमला के तहत हमने अपने फौजियों को रहा करवाया और इंदिरा गांधी ने हमें ये ताना दिया कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, गर्क कर दिया है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरीके से हमें बदअहदी की सज़ा दी, क्या उसके बाद हमने इन ताज़ियानों से कोई सबक हासिल किया? नहीं, बल्कि यहाँ हाल ये है कि शो के जुर्म बढ़ता गया हर ताज़ियाने के बाद, हम उसके बाद मज़ीद बगाड़ और फसाद का शिकार होते होते आज जिल्लत और रुसवाई के जिस मकाम पर हम खड़े हैं उसके बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद हमारी फौज चाहती तो वो जो जिल्लत का दाग उसके दामन पे लग चुका था वो उसको दो सकती थी। कश्मीर को आज़ाद कराने के कई मौके हमें मिले, अगर हम कश्मीर को आगे बढ़कर आज़ाद करवा लेते तो हम इंदिरा गांधी को इस बात का जवाब दे सकते थे कि दो कौमी नज़रिया आज भी ज़िंदा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क टूट गया और उसके दो हिस्से हो गए, हमारी एक कुव्वत और ताकत बिखर गई और मुल्क के अंदर इख्तलाफ इंतशार पैदा हो गया, लेकिन हमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, दुनिया में और भी मुल्क टूटे हैं। जर्मनी टूटा, मशरकी और मगरबी जर्मनी बन गया। यमन टूटा, शमाली और जनूबी यमन बन गया। कोरिया शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया बन गया। लेकिन पाकिस्तान दोलख्त होने के बाद मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान न बन सका, बल्कि हमारे दुश्मनों ने एक साजिश के तहत मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। इसलिए कि अव्वल रोज़ से इस्लाम दुश्मनों, मुसलमान दुश्मनों और पाकिस्तान के दुश्मनों ने यह आयद कर रखा है कि वो पाकिस्तान के नाम की कोई रियासत दुनिया के नक्शे पर नहीं रहने देंगे। और अब तो ये बात मंजर आम पर आ चुकी है, अमरीका और मगरबी अकवाम पाकिस्तान के नाकाम रियासत होने का डंडोरा पीट रहे हैं और अमरीकन एजेंसियों की रिपोर्टें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें इस बात की वजाहत की गई है कि 2015 के बाद पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। और वो ये खाली खोली दावे ही नहीं करते, बल्कि इस मुल्क को तोड़ने के लिए उन्होंने करोड़ों डॉलर मखसूस कर रखे हैं और इसके लिए बाकायदा अपने बजट के अंदर जो है بڑی کثیر تعداد میں جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اس کے لیے وقف کرتے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک آج اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، اور ہمارے ملک کے اندر غیر ملکی فوج جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مداخلت کرتی ہے اور ملک کے اندر خانہ جنگی جاری ہے۔ ان حالات میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے سرفراز کیا ہوتا، ہم نے یہاں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہوتا، تو آج ہمیں اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ وہ شکر گزاری یہ تھی کہ ہم اس ملک کو اس کے نظریے سے ہم آہنگ کر دیتے، ہم یہاں اسلامی شریعت کو نافذ کرتے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا، جیسا کہ اس خدا کا سچا وعدہ ہے، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے، وہ اللہ سے ڈرنے والے بنتے، تو اللہ فرماتا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرتے، ہم ان کی زمینوں کے اندر بھی برکت ڈال دیتے۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ایک حد کو قائم کرنا 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم اس ملک کے اندر خدا کی شریعت کو نافذ کرتے، حدود اللہ اور تعزیرات کو قائم کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت سے نوازتا، لیکن ہم نے اس کا الٹ کیا تو اس کی سزا ہمیں کن کن طریقوں سے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ بنی اسرائیل تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق عمل کرتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو ان کے لیے رزق اوپر سے بھی برستا اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اے قرآن والو، اگر تم قرآن کریم کو نافذ کرو، اگر تم شریعت اسلامی کو نافذ کرو، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی تمہیں رزق عطا کرے گا، نیچے سے بھی تمہارے لیے جو ہے وہ رزق فراوانی سے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج جو ہماری صورتحال ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کبھی آٹے کا بحران، کبھی بجلی کا بحران، کبھی پانی کا بحران، اور کبھی کوئی بحران، اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اگر تم دین و شریعت کے نفاذ کے بجائے ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے کے بجائے اگر خدا کے دین کو پسے پشت ڈال دو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور اللہ کے نازر کردہ قوانین پر عمل نہیں کرو گے، لستم علی شیء، تو تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج قرآن کی یہ آیت ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم خدا کے دین کو قائم نہ کرو گے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کرو گے، تو لستم علی شیء، پھر تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آج ہماری کیا حیثیت ہے وہ ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، آئیے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ملک کے حالات کا ایک تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کو، میثاق کو، وعدے کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں عہد کی باز پرس تم سے ضرور کروں گا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، 61 سال سے ہم اس عہد کی خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں۔ 27 رمضان المبارک، 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، ہم نے اور ہمارے سیکولر طبقے اور ہمارے حکمرانوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمارے دلوں اور دماغوں سے یہ بات نکال دی گئی کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا۔ ہمارے لٹریچر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا۔ 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا، ہمارے بزرگوں اور آبا و اجداد نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ ہم جو خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں رمضان کے آخری عشرے میں 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطۂ زمین عطا کیا، تو قرآن کریم اور اس خطۂ زمین کو آپس میں کیا نسبت ہے، یہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ رمضان المبارک میں ہمیں پاکستان کا عطیہ عطا فرمایا، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اندر امت کو ملنے والا جو تحفہ ہے قرآن کریم کی صورت میں، اس کو اس ملک کے اندر زندگی کا دستور بنا سکیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، 61 سال سے ہم اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کی خلاف ورزی بار بار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد کو توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے. آج جو ہماری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعہدی کی کیا کیا سزائیں دی. ارشاد فرمایا، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، پس جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا، تو اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعناہم، ان کے اوپر اپنی لعنت برسائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی. اور اللہ کی لعنت برسانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان افراد کو جن پر اس کی لعنت برستی ہے، اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے. اگر بد عہدی کر کے، خدا سے کیے ہوئے عہد و میثاق کو توڑ کر بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تو اگر وہی کام آج کے مسلمان کریں گے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے؟ ہرگز نہیں. خدا کا قانون بڑا بے لاگ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے. جب ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بار بار خلاف ورزی کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے ہمیں کیسے دور پھینک دیا گیا؟ ہمارا ملک ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہماری فوج کو ذلت کا داغ جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور ظالموں کا ہمارے اوپر تسلط ہو گیا. ہمارے ملک میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قتل و غالت گری ہے، محکومی اور غلامی ہے، باہمی جنگ و جدال ہے، اور بد امنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتنی مصیبتیں اور بلائیں ہیں جن کے اندر آج ہم مبتلا ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑ ڈالا اور اس عہد کی بار بار خلاف ورزی کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وجعلنا قلوبهم قاسیا، بنی اسرائیل کی بدعہدی کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کتنے سخت ہو گئے تھے، کل حجارت او اشد قسوا، ان کے دل پتھروں کی مانند ہو گئے تھے، بلکہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم کتنے سنگ دل ہو گئے ہیں. آج جو ہماری صورتحال ہے، ہماری سنگ دلی کی داستانیں ہمارے ملک کے اندر ہر جگہ بکھری پڑی ہیں. ہماری پولیس کس قدر سنگ دل ہے، کیسی کیسی شرمناک سزائیں اور اذیتیں لوگوں کو دی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے جیلوں کے اندر لوگوں کے نازک اعضاء کو سگریٹوں سے اور دوسری چیزوں سے داغا جاتا ہے، اور ان کو سزا دینے کے لیے وہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو انڈیا والوں نے کشمیر کے اندر یا اسرائیلیوں اور یہودیوں نے فلسطین کے اندر اختیار کیے ہیں. ہمارے یہاں بے گناہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بمباری کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، مسجدوں کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں. یہ ہے ہماری سنگ دلی کی حالت، جبکہ اللہ فرماتا ہے مسلمان وہ ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ تو آپس میں بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں اور دشمنوں کے لیے بڑے شدید اور سخت ہوتے ہیں. لیکن ہمارا حال آج بالکل الٹ گیا ہے کہ ہم کفار کے ساتھ تو 60 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں، کشمیر کے اوپر مذاکرات 60 سال سے، 61 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ وانا کا معاملہ ہو، وہ فاٹا کا معاملہ ہو، وہ بلوچستان کے لوگوں کا معاملہ ہو، یا جامعہ حفظہ کا معاملہ ہو، ہم وہاں مذاکرات کے لیے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے گولی کی زبان میں بات کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، جس کی تصویر کشی حبیب جالب نے یوں کی ہے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. ہمارے حکمران اپنے ہی مسلمانوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے، بیٹیوں سے، جوانوں اور بوڑھوں سے گولی کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ ہے ہماری اس دل کی سختی کا عالم، کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا، پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اس پاکستان کی سرزمین میں ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو، مال اور جان، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک سزا ہے کہ ہم سنگ دل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعه، یہ بنی اسرائیل کلام الہی کو ہیر پھیر سے بدل ڈالتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بدل ڈالا۔ ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے اور قیامت تک نہیں بدل سکیں گے، اور کوئی اسلام دشمن بھی قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ضمانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کے اندر کیسی کیسی تحریفیں کر ڈالیں، اور ہم نے خدا اور رسول کی شریعت کے اندر کیسی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ ہمارے حکمران مارش اللہ کے ذریعے سے سزائیں نافذ کرتے ہیں اور کوڑوں کی سزائیں دیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی حدود اور تعزیرات کو نافذ نہیں کرتے۔ اللہ اور رسول کے قائم کردہ جو ہے وہ سزائیں ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ سزائیں نہیں دیتے۔ ہمارے قاضی اور جج اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ انگریزوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کس بات سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ زندگی، آپ کی لائی ہوئی شریعت، قرآن کریم اور سنت رسول کی مخالفت سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکامات کو اگر ہم پسے پشت ڈال دیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دوں گا یا تمہیں عذاب علیم دوں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں ارشاد فرما تشریح کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جس فتنے کا ذکر ہے، اس فتنے سے مراد یہ ہے کہ غیروں کا تسلط ہوگا، ظالم اور جابر حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور باہمی جنگ و جدال ہوگا، اور پوری قوم افتراق اور انتشار کے اندر پڑ جائے گی۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ پوری صورتحال پاکستان میں ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن کریم کو ہم نے اس طریقے سے تو نہ بدلا، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے جو احکامات تھے ان کو بدل ڈالا، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نصیحت ان لوگوں کو کی گئی تھی بنی اسرائیل کو، اس نصیحت کو انہوں نے بلا دیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ احکام الہی کو جب انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، خدا کے بھیجے ہوئے درس ہدایت کو جب وہ بلا بیٹھے، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، ایسے ہے جیسا ایک گدے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ جب اس تورات کا انہوں نے حق ادا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ گدے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، گدے کے اوپر پتھر اور مٹی لاد دی جائے، اس کے لیے تو وہ وزن ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات ایک بوجھ بن گئے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک بوجھ بن گئی ہے، اور ہم کتاب و سنت کے احکامات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں سے بھی قرآنی آیات اور احادیث اور دینی احکامات کو کھرچ کھرچ کر نکالا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج اللہ کی کتاب ہمارے سیکولر طبقے کے لیے، ہماری قیادت کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے نجات حاصل کر لی جائے، قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا جائے، اور اس ملک کو قرآن کے دستور سے ہمکنار کرنے کے بجائے ایک سیکولر جو ہے وہ سٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی بددیانتی اور خیانت کی اطلاع آپ کو ملتی ہی رہتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدعہدی کے نتیجے میں ان کے دل جو سخت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بددیانت اور خائن لوگ ہیں۔ ہماری بددیانتی اور خیانت کی بھی انتہا ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں करप्शन इंतहा को पहुंच चुकी है। और करप्शन किस चीज़ का नाम है? बद्यांती और ख्यानत ही का नाम है। मुल्क के वसाइल, कौम की दौलत और कौम की ये अमानत किस तरीके से लूटी जा रही है, किस तरीके से तबाही और बर्बादी हो रही है, और मुल्क की ख़जाना हुक्मरानों के लिए माल गनीमत बना हुआ है। वो जिस तरीके से चाहते हैं उसको खर्च करते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उसके अंदर तसर्रुफ करते हैं। एक दो मिसालें इस बद्यांती और ख्यानत की मैं आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता साल की बात है कि हमारे सदर मोहतरम ने लाहौर के एक क्रिश्चियन कॉलेज को 36 करोड़ रुपए की इमदाद दी। क्रिश्चियन कॉलेज जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको 36 करोड़ रुपए की मदद दी गई। और उसके मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी के गुजरांवाला कैंपस को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके गुजरांवाला कैंपस को 50 लाख रुपए दिए गए। और इसी तरीके से गुज़श्ता साल ही का वाकया है कि हमारे मुल्क में एक गाने बजाने वाली रेशमा को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया गया ताकि वो अपना घर बना सके। और उसके बाद ये कहा गया कि इसने गाने गा गा कर मुल्क की इतनी खिदमत की है कि उस खिदमत के सिले में इसके लिए 10,000 रुपये माहाना मुशायरा मुकर्रर कर दिया गया। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, इस तरीके से मुल्क की जो अमानत है, मुल्क का जो ख़जाना है, उसके अंदर जो है बद्यांती और ख़यानत की जा रही है। मुल्की वसाइल की एक लूट सेल है। आज हमारा हाल ये है कि ओहदे और मनसब जो हैं उनके साथ भी ख़यानत हो रही है और मुल्की वसाइल के साथ भी ख़यानत हो रही है। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले इस दौर की वजाहत यूँ फरमाई थी कि यह निज़ाम नबुव्वत और रहमत से शुरू हुआ। यानी इस उम्मत का इब्तदाई दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निज़ाम नबुव्वत और रहमत से शुरू हुआ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत एक रहमत का दौर था इस उम्मत के लिए। फिर फरमाते हैं कि फिर खिलाफत और रहमत बनेगा, यानी फिर उसके बाद निज़ाम खिलाफत राशिदा का निज़ाम आएगा जो उम्मत के लिए बायस रहमत होगा। इरशाद फरमाया फिर सुल्तनत मुस्तबद की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी ऐसे हुक्मरान आएंगे तो जुल्म और जबर का निज़ाम कायम करेंगे। इरशाद फरमाया फिर जबर, सरकशी और फसाद फिल अर्द की ममलकत बन जाएगा। आज हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जिसकी खबर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले दी थी। आज जबर का निज़ाम है, आज फसाद फिल अर्द का निज़ाम है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं उस वक्त के उमरा और सलातीन रेशम, औरत और शराब को बिल्कुल हलाल कर लेंगे और इसी किस्म की कार्रवाइयों पर लोगों को अतिये देंगे और उनकी मदद करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिलेंगे। यानी इस कदर बद्यानत और खायन हो जाएंगे कि नाचने गाने वालों को अतिये देंगे और उनको नवाजेंगे। और हाल ही में एक बयान आपने भी सुना और पढ़ा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के कत्ल की जो वारदात हुई है उसकी तहकीक के लिए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से 60 मिलियन रुपया जो है वो मखसूस किया गया है ताकि उसकी तहकीक और तफ्तीश की जाए। क्या इस मुल्क का जो या इस कौम का जो ख़जाना है वो किसी जमात की, किसी पार्टी की मलकियत है कि वो उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, या ये पूरी कौम की मलकियत है? और जिस कौम की हालत ये है कि लोग आटे के लिए और लोग बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं और लोग भूख से तंग आकर खुदकशियाँ कर रहे हैं, क्या वो मुल्क इन अय्याशियों का मुतहम्मिल हो सकता है? लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बद्यांती और ख़यानत की इस तरीके से इंतहा हो रही है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं जिनसे आज हम दो चार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बदअहदी की एक और बदतरीन सज़ा बयान फरमाई है। सूरह तौबा में इरशाद फरमाया फ़हाक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, बस अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों के दिलों में नफाक डाल दिया, इला यौम यलकौनहू, उस दिन तक के लिए कि जब उनकी मुलाकात अल्लाह से होगी। क्यों अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर नफाक डाल दिया? बिमा अखलफुल्लाह मा वअदूहु वबिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ डाला, वादा खिलाफी की और झूठ बोला, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिलों में नफाक डाल दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला से जो अहद हमने किया था, हमारे आबाओ अजदाद और हमारे बुजुर्गों ने किया था और हम उनके वारिस हैं, वो अहद ये था کہ ہم ملک پاکستان میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اس کو دارالسلام بنائیں گے، یہاں خدا کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، یہاں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ہم 61 سال سے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کی کذب بیانی کی وجہ سے ہمارے حکمران جھوٹ بولتے ہیں، اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ کتنے ہی حکمران اس ملک کے اندر ایسے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ملکی حالات خراب تھے، اس وجہ سے ہم نے جو نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو 3 ماہ کے اندر یا اتنے قلیل عرصے کے اندر ہم الیکشن کروا کر منتخب نمائندوں کے حوالے جو ہے وہ حکومت کر دیں گے۔ لیکن کتنے حکمران ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے 3 ماہ 10 سال کے اندر بھی پورے نہیں ہوئے، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور یہ جھوٹ بولنے والے عام آدمی نہیں بلکہ ملک کے حکمران ہیں۔ ہم پاکستان کے ایک جید عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اس صورتحال یہ ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پہ عہدے پہ ہے وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اور خائن ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے آج ہم دوچار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ نفاق کی کیا کیا علامات ہیں جو قرآن کو سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، ذرا ان علامات کو دیکھیے، اور اس کے بعد اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنی قوم کا اور اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا یہ نفاق کے جراثیم آج ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، بدعہدی ہے، گالی گلوچ ہے، اور دو منہ والا کردار ہے۔ منافق کو ذوالوجہین کہا گیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ ہم یہود و نصارہ کے سامنے دکھاتے ہیں اور ان سے عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور دوسرا چہرہ ہم اپنی قوم کو دکھاتے ہیں۔ حج اور عمرے کر کے جب ہمارا وہ حکمران واپس لوٹتے ہیں تو اس بات کا بار بار اعلان کرتے ہیں اور اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہم بڑے وفادار مسلمان ہیں اور ہم بیت اللہ کے اندر جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب امریکی یاترا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو ان کو اپنی یقین دہانیاں کرا کے واپس آتے ہیں، اور پھر واپس آ کر کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ نے منافقین کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، علماء کرام کو قتل کر کے، مساجد اور مدارس کے اوپر بمباری کر کے اور ان کو نیست و نابود کر کے، بچوں اور عورتوں کا قتل عام کر کے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردوں اور ان کے اڈوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کھیتیوں اور نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کو مٹا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ بے گناہوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت قرآن کے اندر بیان کی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جب کبھی ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار اگر ہاتھ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان کا فساد؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں اور انسانی نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اندر جب ان کو اقتدار اور اختیار ملتا ہے تو کس طریقے سے وہ نسل انسانی اور کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل جو ہے وہ حکومتی سطح پہ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک اور نشانی منافقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہم المنافق بطنہ، منافق کی ساری سوچ جو ہے، ساری فکر جو ہے، اس کا محور، اس کا پیٹ، اس کی خواہشات نفس، اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور ہماری سیکولر قیادت اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی جو ہے وہ خطرات میں ڈال دیا ہے اور داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ صورتحال ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب اس کے بعد ایک اور تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آئیے 61 سال پیچھے چل کر ایک نظر اس قومی یکجہتی اور اخلاقی بلندی کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے حصول پاکستان کا یہ معجزہ رونما ہوا تھا۔ اس سے آپ حضرات یہ اندازہ بھی لگا سکیں گے کہ پستی اور زوال کا یہ سفر ہم نے کتنی تیزی سے طے کیا۔ جس وقت ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس وقت ہم باہم شیر و شکر تھے، ہماری صفوں میں اتفاق اتحاد تھا، یکجہتی تھی، اس وقت ہماری پہچان وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ ہو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس وقت بھی اس ملک کے اندر سندھی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بلوچ اور پٹھان بھی تھے، کشمیری بھی تھے، ساری قومیں اور نسلیں بھی تھیں، اور اس ملک کے اندر مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، دیوبندی اور بریلوی بھی تھے، اور اہل حدیث بھی تھے، مقلد اور غیر مقلد بھی تھے۔ لیکن اس وقت ہماری پہچان ایک تھی، مسلم قومیت کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے، اس کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان ایک ایسی قیادت موجود تھی قائد اعظم کی صورت میں، وہ مخلص قیادت جس کی جن کی رہنمائی میں پاکستان کو ہم نے حاصل کیا۔ آج ہم حقیقی قیادت سے بھی محروم ہیں، آج وہ لوگ قیادت کے منصب پر فائز ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں صحیح قیادت نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ پاکستان تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی قیادت کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اس وقت جس وقت پاکستان حاصل کیا گیا تھا، ہماری اخلاقی ساخت تھی اخلاقی لحاظ سے، اس وقت الحمدللہ ہماری عورتوں نے حیا اور شرافت کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور آج جو بے حیائی کے مناظر اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت علماء کرام اور بزرگوں کا احترام بھی موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ملک کا قومی پرچم لہرانے کا اعزاز پاکستان کے معروف عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی کو حاصل ہوا تھا، اور علماء کا اس وقت کیا مقام تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہو کر اس قوم کو یہ بتائیں کہ ہم اس ملک کو کیا نظام دینا چاہتے ہیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانچ تقریریں جو ریڈیو پاکستان سے کی، اور پوری قوم نے ان تقریروں کو سنا، اور آج بھی وہ تقریریں اپنی تاریخوں کے ساتھ اسلام کا نظام حیات کی صورت میں ایک کتابچے کے اندر چھپی ہوئی موجود ہیں۔ 40 صفحات کا یہ کتابچہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر چھپتا اور تقسیم ہوتا ہے۔ یہ پانچ تقریریں جس میں اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اقتصادی اور روحانی نظام، اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد مولانا مودودی اور آپ کے ساتھیوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ میرے بھائی اور بزرگو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہاں ایک سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان بنانے والے قائد اعظم تھے، قائد اعظم نے مولانا مودودی کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ اس قوم کو بتائیں کہ اس ملک کے اندر ہم کون سا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے جید علماء کرام بھی موجود تھے، قائد اعظم کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ مودودی تو پاکستان کا دشمن تھا، اس نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اس مخالف کو یہ اعزاز کا مقام دیا گیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس ملک کو ہم کون سا نظام دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا تھا جو کیا گیا، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے کبھی بھی مولانا مودودی کی کسی تقریر یا تحریر سے ایک فکرہ بھی اس ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکے کہ مولانا مودودی نے کب پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اور اس کے بعد آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، سب سے آگے بڑھ کر جماعت اسلامی نے قربانیاں دی، خواہ وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے کی تیاری ہو، اس میں پاکستان سب سے بڑھ کر جن پاکستانیوں نے اپنا خون اور اپنی قربانیاں پیش کی، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ سب سے زیادہ پیش تھے۔ کشمیر کے معاملے میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے سب سے بڑھ کر قربانیاں دی، مشرقی پاکستان جب الگ ہوا تو سب سے بڑھ کر جماعت اسلامی سے وابستہ لوگوں نے قربانیاں دیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ پاکستان جو قائم ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے اس کی حیثیت ایک مسجد کی ہے، اور یہاں ہم اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، اور اس ملک کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح مسجد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے اور اس ملک کی سیکولر قیادت نے جماعت اسلامی کی اور مولانا مودودی کی اس آواز کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور آج تک مسلمانوں کے خلاف اور اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے اٹھنے والی آوازوں کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگو، اس تجزیے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ذمہ داریاں ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں کہ اس ملک کو ان حالات سے نجات دلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حالات کا جو تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ 90% لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں اور سب فاشی اور بے حیائی اور عریانی کو پسند کرتے ہیں اور بگاڑ اور فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے ذرائع ابلاغ اور اقتدار اور اختیار کی جو قوتیں ہیں وہ ایسے بے دین اور سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ ملکی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بے حیائی اور منکرات کی تشہیر کر رہے ہیں، اور انہوں نے وطن کا چہرہ اس طریقے سے مسخ کر رکھا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب گانے بجانے والے لوگ ہیں اور گانے بجانے کو اور فاشی اریانی اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اس ملک کے اندر بڑا خیر باقی ہے، اس میں متقین اور صالحین کی بھی کوئی کمی نہیں، علماء ربانیین بھی موجود ہیں، اہل حق بھی موجود ہیں، اور خدا کے دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے اور گردنیں کٹوانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے مظاہر ہم نے افغانستان اور کشمیر کے اندر جو ہے بارہا دیکھے ہیں، اور اس ملک کے اندر خیر کا بڑا جذبہ ہے۔ اس زلزلہ جو پاکستان اور کشمیر کے علاقوں میں آیا تھا، اس کے متاثرین کی امداد کے لیے پوری پاکستانی قوم نے جس اظہار و قربانی کے جذبے کا اظہار کیا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ الحمدللہ اس قوم کے اندر بڑا خیر موجود ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو اہل خیر ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کے اندر اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، اور اپنے اس تشخص کو جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، گروہی، لسانی، نسلی اور مذہبی اختلافات کو ختم کر کے پھر ہم مسلمان بن جائیں، اور مسلم قومیت کی بنیاد پہ پھر اٹھ کر ہم اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، فرقہ واریت کا ہم خاتمہ کریں، کہ فرقہ واریت جو ہے وہ بہت بڑی تباہی کا باعث ہے، اور ہمارے دشمن نے جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ہمیں اختلاف اور انتشار کے اندر مبتلا کر کے اپنے اہداف حاصل کیے، افغانستان کے اندر قوم کو منتشر کر کے اختلاف اور انتشار پیدا کر کے اس کو قوم کو شکار کیا گیا، عراق کے اندر بھی یہی کھیل کھیلا گیا، فلسطین کے اندر بھی یہی کھیل جاری ہے، اور اب پاکستان کے اندر بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگو، ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کی سازشوں اور دشمن کی چالوں کو پہچانیں، اور اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں۔ علامہ اقبال کا یہ پیغام کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا حال کیا ہے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام یہ دیا تھا کہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس گمراہی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ قائد کا پیغام بھی یہ تھا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے سے ہی تم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کیجئے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے پایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو، اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی زانوں پہ ظلم کیا ہے، بے شک ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، ہم نے سود خوری کی، ہم نے ظلم اور ناانصافیاں کی، ہم نے فاشی اور بے حیائی کو پھیلایا، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہماری بدکاریوں کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن خدا کی رحمت ہمارے گناہوں کے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہم سے روٹھ چکی ہے، وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں پھر لے لے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی توبہ استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کریں۔ تیسرا کام جو ہم کریں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری پوری قوم اگر کسی چیز پہ متفق ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی لائحہ عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، ہم اللہ کی کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور یہ کام ہم سب مل کر کہیں کریں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور قرآن کے پیغام کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج جو سزا ہمیں مل رہی ہے وہ قرآنی احکامات کو پسے پشت ڈالنے کی سزا ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب مبین میں یوں کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے اس ذکر، میرے اس نصیحت سے، میری اس کتاب سے منہ موڑے گا، روح گردانی کرے گا، میں اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارا جینا دشوار ہو چکا ہے، آج بدامنی ہے، آج مہنگائی ہے، آج قتل و غارت گری ہے، کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی کتاب سے احراز کا یہ نتیجہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، رجوع الی القرآن کی پوری ایک تحریک ملک کے اندر برپا کی جائے، اور لوگوں کو اس بات کی تلقین اور تاکید کی جائے کہ لوگوں، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ اپنا لو، تمہیں نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، تم لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، اذا دعاکم لما یحییکم، اسی دعوت کے اندر تمہارے لیے حقیقی زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی جو قابل فخر زندگی ہو، وہ زندگی جو خلافت راشدہ کے عہد میں لوگوں کو حاصل تھی، اس زندگی کے حصول کے لیے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبائک کہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کیا ہے؟ وہ جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، کہ مسلمانوں، خدا کے دین سے وابستہ ہو جاؤ، خدا اور رسول کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، تو خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ خدا کی رحمتوں کی مستحق کبھی کوئی قوم نہیں بنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی، لا یصلح آخر ھذہ الامۃ الا بما صلح بہ اولھا، اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس کے ابتدائی دور کی اصلاح ہوئی تھی۔ کس چیز سے ابتدائی دور کی اصلاح ہوئی تھی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، مسلم اور ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور پھر یہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس دین کو پیش کیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، ہم نے پہلے نہیں سنی۔ آج بھی جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی شریعت کو نافذ کرو، حدود اللہ اور تعزیرات کے مطابق عمل کرو، خدا کے دین کو اپناؤ، اور اپنے گھروں سے اور اپنے ملک سے مغربی تہذیب کو نکال دو، تو وہ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، آج کے دور میں یہ باتیں کہاں چلنے والی ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے اوپر پھر ایسی ہی غربت اور اجنبیت کا وقت آئے گا جس وقت سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فتوبا للغرباء ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بگاڑ کو درست کریں گے جو میرے بعد میری سنت میں رونما ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا دیا ہوا نظام زندگی جب لوگ چھوڑ دیں گے اور یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنا لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جو لوگ اٹھ پر اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، خدا کے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس وقت دین کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا ہوگا، اس کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے لیے کیا خوشخبری اور کیا بشارت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی کی یہ روایت ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر مئات شہید، جو لوگ اس وقت میری سنت کو یعنی میرے لائے ہوئے طریقہ زندگی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، جس وقت اس کے اندر فساد برپا ہو جائے گا تو اس وقت اس سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس سنت کو زندہ کرنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ کیا ہم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، تو اسی طریقے سے اس ملک کے حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ ملک شریعت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اب بہت ہو چکا، ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم سب باہم شیر و شکر ہو کر اللہ اور رسول کا جو حکم ہے کہ تم اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے ایک امت بنائے گئے ہو، تو ہم اللہ اور رسول کا عائد کیا ہوا یہ فرض بھی ادا کریں، اور ہمارے آبا و اجداد کا جو ہمارے ذمہ قرض ہے اس کو بھی ادا کرنے کے لیے اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ ہم نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت تو بنا لیا، لیکن ایٹم بم ہماری حفاظت کا ضامن نہیں ہے۔ ہماری حفاظت کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور ہمارا اصل ایٹم بم کیا ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، تو یہ اصل ایٹم بم ہے، یہ اصلی قوت اور طاقت ہے جس سے ہمارے دشمن کو خطرہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری صفوں کو ایک اندل اختلاف اور انتشار رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ یہ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ خدا کے دین کا نفاذ یہ مشرکین کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہم اس ملک کو اس کے نظریے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اور یہ جدوجہد اجتماعی طور پر ہو سکتی ہے، یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور ملک کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دو۔ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ باہم شیر و شکر ہو جائیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اس نقطے پہ کہ ہم نے اس ملک کو اس کے نظریے سے ہم آہنگ کرنا ہے، ہم نے خدا کے دین کو اس کی شریعت کو یہاں نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جانی اور مالی قربانیوں کے بغیر کبھی یہ منزل جو ہے کسی قوم نے حاصل نہیں کی، اور ہم بھی اسے بغیر مالی اور جانی قربانیاں کیے حاصل نہیں کر سکتے۔ رحمان کیانی کی زبانی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ ہی اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رحمان کیانی کہتے ہیں، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔